बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुरूद भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अपने अजीज नाजरिन को। प्रोग्राम सबको जिंदगी में खुश आमदीद कहते हैं और आपको भी सलाम अर्ज करते हैं।
वालेकुम सलाम, सलाम सलाम और बहुत बहुत सलाम आपकी खिदमत में। उम्मीद करता हूँ आज की खूबसूरत सुबह आपकी बहुत खूबसूरत सुबह गुजरे और बहुत अच्छी दिन आपका आज का गुजरे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आपने अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से कर लिया होगा। हमारे हफ्ते के मौजू का आज आखिरी दिन है। हफ्ते का मौजू हमारा क्या था?
इंटरनेट का ज़माना।
इंटरनेट का ज़माना है और उसके ऊपर हमने बात की। आज आखिरी दिन है, आप भी हमें बताएं आपके ख्याल में ये इस इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान
हैं, और इस ज़माने में जो असरात हम पर पड़ रहे हैं इंटरनेट की, वो कैसे और किस तरह से हैं।
बिल्कुल।
और हमेशा की तरह खुर्रम, सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए जिस तरह का अल्लाह ताला की पाक नाम से जो हम शुरू करते हैं, और भी हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या करेंगे?
जी, हम लोग जाएंगे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत सा फरमान मुलाहिज़ा फरमाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम सुबह जिंदगी को आगे चलाएंगे।
बिल्कुल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, जो शख्स अपने और अपने अल्लाह के दरमियान राबिता सही रखता है, खुदावंद आलम उसके और लोगों के दरमियान राबिते की इसलाह करता है, और जो शख्स अपनी आखरत के उमूर को बेहतर रखता है, खुदावंद आलम उसके दुनियावी उमूर को बेहतर और आसान बना देता है, और जो शख्स अपने से अपने नफ्स की इसलाह करता है, अल्लाह ताला उसका मुहाफिज बन जाता है।
जी हाँ, दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने खूबसूरत सा मौला कायनात का जो है फरमान सुना, और हमेशा से हमारी यही एक हिदायत होती है जो हम कर सकें अपने नाज़रीन को, इस बात पर कैसे अमल पैरा होने की हम पूरी 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 कोशिश करेंगे
इंशाल्लाह।
जी
बिल्कुल, ये जैसे आपने पूरी 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 कह दिया तो फिर तो मेरे ख्याल में जो आज पूरी हो ही जाएगी कोशिश। अच्छा, डॉक्टर असदुल्ला अरसलान हमारे साथ स्टूडियो में इंशाल्लाह होंगे, और उनसे जो है वो फिजियोथेरेपी के माहिर हैं और उन्होंने PhD की भी इस फील्ड में। बड़ा अहम मौजू रुबाब, बहुत ही अहम मौजू है, क्योंकि हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी को अहमियत नहीं जाती दी जाती। ये हड्डियों का, पट्ठों का दर्द और ये चीज़ घुटनों में दर्द हो जाता है, इन चीज़ों को बहुत अहमियत देनी चाहिए, इसलिए जो है हम डॉक्टर साहब को दावत दी।
बिल्कुल, और बहुत अहम मौजू में डिस्क के बारे में बात।
बिल्कुल, डिस्क हर्निएशन आप देखते हैं कि है क्या, तो वो खुद ही बताएंगे।
बहुत अहम मौजू है, और इंशाल्लाह मेरे साथ भी डॉक्टर अतिया निशात साहिबा मौजूद होंगे और हम उनसे खाने पीने की मजेदार बातें करेंगे
डेली स्टूडियो से।
बिल्कुल
ठीक है जी, आज तो प्रोग्राम जो है जबरदस्त किस्म का होगा। डेली स्टूडियो भी हमारे साथ होगा और तेहरान स्टूडियो भी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तो अभी कहाँ चलेंगे? अभी चलेंगे हम लोग जो है सैफ साहिबा की गुफ्तगू सुनेंगे, और सैफ साहिबा हमें जो है टमाटर के बारे में चलें जी, टमाटर के बारे में जो है तफसीलात सुनते हैं, और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, हमारा सलाम कबूल करें। आज हम आपसे टमाटर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। टमाटर इब्तिदा में एक तज़ीनी पौधे के तौर पर बागीचों में उगाया जाता था, और इसे सुनहरा सेब या सेब इश्क कहा जाता था। टमाटर में विटामिन ए और सी, फॉलिक एसिड या बीटा कैरोटिन, और थोड़ी मकदार में विटामिन B1, B2, B3 और B5 होता है। इसी तरह इसमें मुख्तलिफ मादनियात जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फाइबर्स, सोडियम, सल्फर, थोड़ा आयरन, थोड़ा कॉपर या तांबा और जिंक या जस्ता भी पाए जाते हैं। इसमें मौजूद मादों को अगर देखा जाए तो एक पक्के टमाटर में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और ट्रिप्टोफैन के अलावा तमाम बुनियादी एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सिट्रिक एसिड होता है, जो इसे हरे रंग से धीरे धीरे लाल रंग में तब्दील करने में खास किरदार अदा करता है। जिस वक्त हरा रंग लाल रंग में बदलना शुरू होता है, उस वक्त ये एसिड सबसे ज्यादा मकदार में मौजूद होता है, यानी सिट्रिक एसिड इसमें उस वक्त सबसे ज्यादा होता है। कच्चा टमाटर जहरीला होता है, उसे हरगिज नहीं खाना चाहिए। इसी तरह बाज अमराज में टमाटर की पत्तियां थोड़ी मकदार में तजवीज़ की जाती हैं, लेकिन पत्तियों को भी हकीम या डॉक्टर की बताई हुई मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि खुद हरे टमाटर की तरह पत्तियां भी जहरीली होती हैं। ٹماٹر طاقت اور شادابی عطا کرتا ہے، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آنتوں کو صاف کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، تھکن اور کمزوری دور کرتا ہے اور اعصاب، دل اور نظام خون رسانی کو تقویت دیتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف سائز کے ٹماٹر پائے جاتے ہیں۔ آج کل ایک تزئینی ٹماٹر دیکھنے میں آتا ہے جو بالکل چھوٹا چھوٹا اور چیری کی طرح کا ہوتا ہے، اسے سلاد وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن فائدے کے لحاظ سے بڑے اور چھوٹے ٹماٹر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
جی ناظرین، دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور facebook.com/SUT Morning Show پر ہم آن لائن ہیں، آپ کے کوئی بھی سوالات ہو ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک خوبصورت سی داستان سننے کا اور دیکھنے کا، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایک خوبصورت سی داستان صبح سویرے آپ نے ملاحظہ فرمائی، دیکھی اور سنی، امید کرتے ہیں آپ کو داستان پسند آئی ہوگی اور کوئی نہ کوئی ایک اہم سبق ہم نے اس داستان سے ضرور سیکھا ہوگا۔ ڈاکٹر اسد اللہ ارسلان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وقت کو ضائع کیے بغیر فوراً چلتے ہیں خرم کی طرف تاکہ وہ گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ جی
رباب، بہت شکریہ۔ اور رباب، آج جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا ہی اہم موضوع ریڑھ کی ہڈی، اور خود ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کی ایک بہت اہمیت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے۔
وعلیکم السلام شاہ جی، آپ کا اور سحر کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا،
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ریڑھ کی ہڈی، اور جب نام لیا جاتا ہے تو ایک تھوڑی سی جو ہے پریشانی چھا جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ بڑی اہم جگہ ہے، کیوں اہم، کیا ہے، کیا اس کے اندر اتنا جو ہے بڑا ڈر کے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ریڑھ کی ہڈی کا ہو جائے تو ڈاکٹرز بھی ڈر جاتے ہیں۔
دیکھیں، ریڑھ کی ہڈی جو ہے ہمارے جسم کی میں ایک بہت ہی اہم جو ہے حصہ ہے، اس کا اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے عام معاشرے میں جب کسی دوسری چیز کی اہمیت بتانے جاتے ہیں ہم، تو ہم ریڑھ کی ہڈی کو ایک محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اس میں، اس کی معیشت میں فرض کیا زراعت ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کسی حیثیت رکھتی ہے۔
بالکل صحیح۔
تو یہ انسانی جسم میں بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔
ٹھیک ہے،
ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ساخت کس طرح کی ہے اور کس طرح کا مجموعہ ہے۔ یہ اصل میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہڈی ہے، دراصل یہ مختلف ہڈیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جو ہڈی ایک ہوتی ہے کہ ورٹیبرا ہے، ان کے تسلسل سے ریڑھ کی ہڈی ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو ہم ایک لمبی شکل میں دیکھتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
ایک نارمل جو ہے ایک بالغ مرد جو ہوتا ہے اس میں اس کی لمبائی جو اوسطن لمبائی ہوتی ہے تقریباً 28 انچ ہوتی ہے، اور ایک عورت میں، ایک بالغ جو عورت ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ 24 انچ کے قریب اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد مختلف لیگامنٹس ہوتی ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے وہ اسٹرکچرس ہوتی ہیں، ساخت ہوتی ہیں،
نرو وغیرہ گزر رہی ہیں،
جنہوں نے اس کو جو ہے ایک سہارا دیا ہوتا ہے، کھیرا ہوتا ہے۔
اب جو ہے سہارک سے مطلب کیا ڈاکٹر صاحب، کہ یہ کیا خود سہارک بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی؟
دیکھیں، ریڑھ کی ہڈی چونکہ مختلف جو ورٹیبراز ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے، ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اب وہاں پہ جو ہے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے یا دوسری اعصابی نظام ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ مختلف چیزیں، ہڈیاں، پٹھے ہیں، نروس ہیں، اعصاب جو ہیں، شریان وریدیں، وہ ساری وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو اب یہ جو ہڈی ہے اس میں سے ہرا مغز بھی گزرتا ہے، اب ہمارا جو ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے، اعصابی نظام، وہ دماغ میں ہے، اب جسم کے دوسروں حصوں تک جو ہے سپلائی اس کی، جو ترسیل اعصابی نظام کی دینے کے لیے، تو ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے حرام مغز گزرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام مغز کو حفاظت دیتی ہے، اس کی محافظت کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ سر کو سہارا دیتی ہے، مختلف طرح کے جو بیک مسلس ہیں، جو پیچھے والے، ہاں جی، کمر کے پٹھے ہیں، وہاں پہ اتصال کی جو جگہ ہے، اس کی جو اٹیچمنٹ ہے یہاں پہ آ کر کے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہماری پسلیاں ہیں سامنے سے، یہ بھی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہی جا کے مل
جڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، صحیح۔
اگر تصویر یہ سامنے،
یہ تصویر دکھا دی جائیں جو ڈاکٹر صاحب لے کے ہیں،
اگر ہم جو ہے اس کی تصویر کو سامنے سے مثلا جب دیکھتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے ہمیں ایک سیدھی لائن کی صورت میں جو ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے،
سامنے سے اگر دیکھیں،
سامنے سے نظر آتی ہے۔ تو لیکن اسی جو ہے ہڈی کو ہم اگر سائڈ سے دیکھیں تو اس میں ہمیں مختلف طرح کے جو ہے کرو وہ زاویے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں.
جی تصویر نظر آ رہی ہے. ٹھیک
جی
جی
مختلف طرح کے جو زاویے نظر آتے ہیں یہ جو زاویے ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی زاویہ ہوتا ہے وہ کائفوسس کی صورت میں ہوتا ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ جیسے جیسے جو ہے اس کی عمر بڑھتی ہے اس میں جو ہے اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کروز میں. جو پہلا کرو جو ہے وہ سامنے آتا ہے جو زاویہ سامنے آتا ہے اس وقت سامنے آتا ہے جب بچہ اپنے سر کو سہارا دینا شروع کرتا ہے.
ہاں جب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے سر کو.
جی جب سر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس عمر میں جو ہے وہ پہلا جو اس کا کرو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا کرو ہے جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ دوسرا کرو جو ہے وہ سامنے آتا ہے.
اچھا اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ جو کرو ہیں جو خم ہوئی ہوتی ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی یہ جب ہماری پیدائش ہوتی ہے اس وقت نہیں ہے.
اس وقت یہ ایک ہی ہوتا ہے جس طرح میرا ہاتھ ہے اس وقت.
ٹھیک ہے
تو ایک ہی مسئلہ جو ہے کرو ہوتا ہے
ایک بڑا سا کرو ہمیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو جیسے جیسے بچہ سر اٹھائے گا اور مختلف حرکات کرے گا تو وہ کرو اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے.
جو پہلے سے کرو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائمری کرو یا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بنیادی کرو ہے. جو بعد میں جو کرو جو ہیں جو زاویے سامنے آتے ہیں ان کو ثانوی جو سیکنڈری کرو کہا جاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تصویر ابھی نظر آ رہی ہے ہمارے پاس اس میں جو ہے اے بی سی جو بچے کی کرو دکھائے ہیں انہیں کی بات کر رہے ہیں آپ.
جی جی پہلے دیکھیں نا ایک اس میں کائفوسس ہے اس وقت ہے کہ جب بچہ مثلا پیدائش ہوتا ہے جب تھوڑا تھوڑا مثلا بڑا ہوتا ہے
تو
بالکل ایک کرو ہے. تو پھر آہستہ آہستہ جو دوسرے کرو ہیں دو جگہوں پہ جو اس نے وہ ریڈ کلر میں جو ہے وہ نشان بھی لگایا ہے وہاں پہ. اب سب سے پہلے جو گردن کا حصہ ہوتا ہے جب بچہ سر کو سہارا دیتا ہے تو وہاں پہ یہ کرو سامنے آتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو ہے لمبر جہاں پہ لکھا ہوا ہے کمر کے حصے میں یہ جب کھڑا ہوتا ہے اس وقت یہ سامنے آتا ہے. نیچے انہوں نے وہ اس کے پرابلم دکھائے ہوئے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے اس میں جو ہے وہ کمر کی سطح پہ اگر جو ہے وہ زیادہ آگے کو چلی جائے تو اس میں جو ہے پورا وہ سٹرکچر جو ہے اس پر جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ڈسک ہرنیشن کے متعلق ہے. تو ہم جو ہے وہ اپنے ٹاپک کو اپنے موضوع کو جو ہے اسی پہ مرکوز رکھیں گے. دیکھیں یہ ڈسک جو ہوتی ہے یہ مختلف جو ورٹیبرا ہیں اس میں ریڑھ کی ہڈی میں ان کو ملانے کے لیے درمیان میں ڈسک ہوتی ہے جو ایک جس طرح ہم کہتے ہیں واشل یا شوک ابزاربر کے لیے جو ہے
ٹائر اور گاڑی کی جو باڈی کے درمیان ایک جو چیز ہوتی ہے شوکس اس طرح کی یہ کوئی چیز ہے.
بالکل اس کی ہم یہاں پہ ساخت بھی ہمارے سامنے ہے. یہ سامنے کی طرف جو ہے ڈسک ہے. ڈسک کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا بیرونی حصہ ہوتا ہے اس کو
نیلے رنگ کا جو نظر آ رہا ہے
نیلے رنگ کا اندر ہے اس کے جو باہر ایک حصہ نظر آ رہا ہے
ٹھیک ہے
اس کو اینولر فیبروسس کہا جاتا ہے. یہ سخت ہوتا ہے
ٹھیک ہے
لیکن اس کے اندر جو آپ کو نیلے رنگ کا نظر آ رہا ہے وہ حصہ نرم ہوتا ہے لچکدار ہوتا ہے اس کو نیوکلس پلپوسس کہتے ہیں.
اچھا یہ پورا مل کے جو ہے ہمیں ہم اس کو ڈسک کہیں گے.
ہاں اس کو
ہم ڈاکٹر صاحب اس کے نیچے جو ہڈی ہمیں نظر آ رہی ہے بھورے رنگ کی یہ وہی
ورٹیبرا ہے جو ہم کہتے ہیں
کہ ریڑھ کی مختلف ہڈیاں. ٹھیک
جی جی بالکل یہ اب ڈسک اور ورٹیبرا میں بھی جوڑ ہوتا ہے اور بڑا مضبوط قسم کا جوڑ ہوتا ہے.
یعنی چپکی ہوئی ہوتی ہیں
یہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں بڑا مضبوطی کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی کو ہے ایک لچک جو ہے یہ فراہم کرتا ہے. اسی کی وجہ سے ہم جو ہے آگے جھک سکتے ہیں سائڈوں پہ جھک سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں. اب یہاں پہ اس تصویر میں ہم تھوڑا سا واضح طور پہ یا بہتر طور پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اندر والے جو ہے حصہ جو ہے وہ نیوکلیئر پلپوسس ہے وہ مائع مانند لچکدار جو ہے ایک جیلی اصل میں ہوتا ہے. تو اس کے باہر جو ہے اینولس فیبروسس یہاں پر ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب ہم ڈسک ہرنیشن کی بات کریں گے تو اس چیز کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے سامنے کی طرف جو ہے ہرام مغز ہے.
ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر صاحب یہ سپائنل کارڈ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟
یہ ہرام مغز ہے. دیکھیں سینٹرل نروس سسٹم جس طرح ہم نے بات کی ہے وہ سر میں ہے.
ٹھیک ہے
ہرام یہ سپائنل کارڈ اور جو ہے دماغ دونوں کو ملا کے جو ہے سینٹرل نروس سسٹم بنتا ہے.
ٹھیک ہے تو یہ ہرام مغز ہے ہمارے پاس.
یہ ہرام مغز ہے اسی کے ذریعے ہمارا جو اعصابی نظام ہے اس کی ترسیل ہوتی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب اسی ہرام مغز سے یہ پیلے رنگ کی جو ہمارے ہمیں جو ہے لائنیں نظر آ رہی ہیں
یہ جو ہے اعصابی جو ہے نروس ہیں.
ٹھیک ہے
یہ ہرام مغز سے جو ہے وہ شاخیں نکلتی ہیں سائڈوں پہ, تو جسم کے جو ہے باقی حصوں کو اس کی ترسیل ہوتی ہے.
صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, جاری رکھیں گے گفتگو کو ہم انشاءاللہ, اور امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو جو بناوٹ ہے اسپائنل کارڈ کی اور حرام مغز کہاں پر ہوتا ہے, ڈسک کیا ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر صاحب نے امید کرتا ہوں کہ ایسے واضح طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ ڈسک ہرنیشن کیا ہے, کیا مسئلہ پیش آتا ہے ڈسک کے ساتھ, اس پہ ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. یہاں پر چلیں گے رباب کی طرف, دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں.
بہت شکریہ خورم, ہمیں ناظرین کو خالی بات پتا چلوں کہ ناظرین کے کوئی بھی سوالات ہو ہم فیس بک پر آن لائن ہے, facebook.com/sutmorningshow, آپ ہم سے بھی رابطہ کیجیے, سوال پوچھے, ڈاکٹر صاحب سے فوراً آپ کے سوالات کا جواب ہم لے کے دیں گے. یہاں وقت ہوا ہے خوبصورت سا وقفہ لینے کا, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خوبصورت سا ترانہ خدایا میں تیرا عاشق ہوں آپ نے سنا, ملاحظہ فرمایا, امید کرتے ہیں آپ کو یہ ترانہ پسند آیا ہوگا. اور فوراً چلتے ہیں خورم کی طرف تاکہ وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی خورم,
بہت شکریہ رباب. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اسد اللہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اسٹوڈیو میں, اور ڈسک ہرنیشن کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈسک ہرنیشن, ہرنیشن کی طرف چلتے ہیں, کیا ہرنیشن, کیا بیماری ہے؟
جی دیکھیں, ہم نے وقفے سے پہلے جو ہے ڈسک کی ساخت پر بات کی ہے, تو ہماری روزمرہ زندگی میں مختلف طرح کے دباؤ ہمارے جسم پر پڑتے رہتے ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ جو ڈسک کی جو ساخت ہے, جو ریڑھ کی ہڈی کی ساخت ہے, اس کے ارد گرد جو لگامنٹس ہوتی ہیں یا دوسری جو سٹرکچرز ہیں, یہ کمزور پڑ جائیں,
ٹھیک ہے,
تو ڈسک کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے, جو بتایا کہ ہم نے کہ جیلی نما ہوتا ہے, نرم حصہ ہوتا ہے, اس پر دباؤ ضرورت سے زیادہ پڑتا ہے, تو پھر وہ جو حصہ ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جو باہر والا جو خول ہوتا ہے اس پر وہ دباؤ ڈالتا ہے, وہ جو باہر والا اینولر فائبروسس ہے اس پر دباؤ ڈالتا ہے, تو اس دباؤ کے نتیجے میں وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے پیچھے سے, چونکہ حرام مغز ہے سائڈوں سے جو ہے اس کی نرو روٹس وغیرہ جو ہیں وہ نکلتی ہیں, اس دباؤ کی وجہ سے جو ہے اس پہ نرو پہ جو ہے وہ دباؤ پڑتا ہے, تو پھر جہاں جہاں بھی وہ سپلائی دے رہی ہوتی ہیں اس کا جو ہے اثرات سامنے آتے ہیں. وہ پہلی تصویر اگر ہو سکے,
پچھلی تصویر دکھا دی جائے, وہی رہے, بہت جلدی تبدیل ہوگی.
یہ دیکھیں کہ اس میں ڈسک ہرنیشن جو سامنے آتی ہے, اندر والا جو نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے, وہ نرم مادہ جو ہے باہر نکلتا ہے, اب مختلف طرح سے وہ باہر آتا ہے اور مختلف جو ہے اس کے جو ہے اثرات ہوتے ہیں. ہم لیفٹ سائڈ پہ اس نے بتایا ہوا کہ اگر تھوڑا ہے تو جس صرف جو ہے آپ کو جو ہے کمر کے حصے میں درد کا احساس ہوگا, اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ ہونے سے وہ کیا کرتا ہے کہ جو سائڈ سے نرو روٹ نکلتی ہے اس پہ دباؤ ڈالنا شروع کرتا ہے, تو نرو روٹ جو ہے وہاں سے وہ نیچے, چونکہ ٹانگوں کی طرف آ رہی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ٹانگوں میں اس درد کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو اب جو ہے اب یہ تقریباً انہوں نے جو ہے رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف جو ہے ایک ان کی جو اقسام ہیں وہ بھی بتائی ہیں,
ہرنیشن کی اقسام بتائی ہیں,
جس جی جی پرولیپس ہے, جس طرح ایکسٹروژن ہے کہ مثلا وہ بالکل باہر جو ہے وہ نکل آتا ہے وہ مادہ, تو اس سے آگے جو ہے وہ تقریباً وہ مادہ جو ہے ٹوٹتا بھی ہے.
ہاں ٹوٹتا بھی ہے پھر اس کے بعد. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, گفتگو جاری رکھیں گے, بہت شکریہ. چلتے ہیں رباب کے پاس, رباب کہاں لے کے جا رہی ہیں آپ؟
جی بہت شکریہ, اور پہلے کہیں لے جانے سے پہلے خورم آپ کو بتائی چلوں کہ بسی جمادی صاحب نے ہم سے گلا کیا ہے کہ ان کے سوال کا جواب نہیں ملا, ان کے بالوں کے بارے میں کوئی سوال وہ تھا. ان شاء اللہ ضرور کہ ڈاکٹر ظہیر عباس ہمارے ساتھ ہوں گے اس ہفتے, تو ہم ضرور
ڈاکٹر ظہیر عباس کو ہم نے دوبارہ انہی کے لیے بلایا تھا, کیونکہ میں نے جب پچھلے پروگرام میں ان کا ان باکس میں کمنٹ دیکھا تھا اور میرے ذہن میں تھا, لیکن جو ہے معذرت چاہتے ہیں ان سے کہ ہم ان کا کمنٹ نہیں پڑھ پائے.
بالکل, اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پروگرامز ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں, تو کل میری محتشم سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا جی ہاں بالکل ہمارے ڈیلی موشن پر جو پروگرامز ہیں وہ بالکل ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں, تو آپ ہمارے پروگرامز ڈیلی موشن پر
ہماری ویب سائٹ پہ بھی جو ہیں ان وہاں بھی ڈاؤن لوڈ لنک ہے.
بالکل جی, لنک پہ بھی ہمارے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں. خیر ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک وقفہ لینے کا, لیتے ہیں ایک وقفہ, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ڈاکٹر سید اللہ ارسلان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کے بارے میں ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں, تو فوراً چلتے ہیں خورم کے پاس تاکہ گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی خورم,
بہت شکریہ رباب. ڈاکٹر صاحب, ہرنیشن کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کیا؟
جی جی,
یہ کہیں بھی ہو جاتا ہے, ریڑھ کی ہڈی تو کافی لمبی چوڑی ہے.
جی جی, ریڑھ کی ہڈی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے, گردن کے حصے میں, سینے والا جو حصہ ہے, کمر کے حصے میں, تو جس حصے میں بھی ہوگا اس کی علامتیں بھی اسی طرح پھر سامنے آتی ہیں. فرض کیا گردن کے حصے میں ہوا تو وہاں سے چونکہ جو نرو سپلائی ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں آ رہی ہے, ہاتھوں میں ایک بے حسی کا احساس ہوگا یا درد کا احساس ہوگا. اگر نیچے ہوتا ہے تو کمر والے حصے میں، اس میں یہ بتاتے چلیں کہ اس میں جو سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے وہ کمر کے نچلے حصے میں ہوتا ہے، L4 جو یہ جو ہم نمبر دیتے ہیں، لمبر ریجن کا جو ہے موہرا نمبر جو ہے 4، L4 اور 5،
پیٹ اور پیٹ کے نیچے والے حصے وہاں پر
جو ہے یہاں پہ پیچھے بنتا ہے، L4 L5 اور L5 اور S1 کے درمیان، یہ زیادہ تر افراد میں چونکہ اوپر سے وزن پڑتا ہے اور یہ اس حصے کی جو ڈسک ہے اس پہ زیادہ پریشر پڑ رہا ہے تو اس میں سامنے آتا ہے۔ اب اس کی جو ہے علامتیں کس طرح سامنے آتی ہیں، جو جب یہ باہر آتا ہے یہ مادہ تو باہر سے گزرنے والی نرو جو ہے اس پہ دباؤ ڈالتا ہے، وہ نرو جہاں بھی سپلائی دیتی ہے نیچے ٹانگوں کی طرف جو ہے ایک بے حسی کا احساس ہوتا ہے، ایک طرح سے مثلا درد کا احساس ہوتا ہے، وہاں پہ پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کے جیسے کرنٹ لگتا ہے، جیسی اگر شدت میں بات کرتا ہوں ایک جھٹکا سا لگتا ہے وہاں پہ، مثلا وہ بندہ جھکا ہے آگے، اس نے خاص طرح کی ایک حرکت جو ہے اس کو انجام دیا ہے تو وہ دباؤ پڑتا ہے۔ اب یہ جو ڈسک ہرنیشن ہے اس کی وجوہات بھی مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں، کچھ جو ہے مثلا بیماریاں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ جسم کے یہ حصے کمزور ہو جاتے ہیں، یا مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپورٹس میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے وہ دباؤ پڑتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی وزن جو ہے اس کو غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں، آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے جسم میں، یا جسم پوری طرح سے اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آپ اس کو جو ہے بغیر تیاری کے غیر متوقع طور پر ایک شدت کے ساتھ وہاں پہ ایک جو ہے وہ دباؤ پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ڈسک جو ہے اس میں خرابی سامنے آتی ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ کھیلنے سے پہلے، ورزش کرنے سے پہلے تھوڑا سا بدن کو گرم کر لو، یہ اس کا بھی کوئی رابطہ ہے کہ بغیر گرم کیے اگر ورزش یا کھیلنا شروع کر دیں تو ایک دم سے یہ کوئی کھچاوٹ آ جائے؟
دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ پٹھے جو ہیں ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں، جب جو ہے وہ آرام کی حالت میں ہیں،
ٹھیک ہے،
تو آپ نے اگر سخت جو ہے زور والی ورزش کرنی ہے تو اس سے پہلے ان کو جو تیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، جب ٹیم کو بھی تیار کیا جاتا ہے تو اس کو بھی ہم مختلف حصوں میں، یہ جو پلیئرس ہوتے ہیں مختلف حصوں میں ان کے جو سیشن ہیں وہ کرواتے جاتے ہیں۔ ایک مثلا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی جو ہے گیمز وغیرہ نہیں ہو رہی اس وقت جو ہے دوسری طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہلکی پھلکی ٹریننگ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب گیم جو کوئی مقابلہ ہوتا ہے یا کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ان کی جو ایکسرسائز ہے وہ سخت کر دی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی مثلا 2-4 دن رہ جاتے ہیں یا مثلا کچھ ہفتے پہلے تو اس میں اس کو جس لیول پہ جا کے انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے اسی لیول پہ جا کے پھر ان کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب، یہ جو پچھلی ابھی تصویر تھی اس میں دکھایا ہوا تھا کہ ڈسک جو ہے وہ پیچھے کی طرف نکل رہی ہے، یہ ہمیشہ پیچھے کی طرف نکلے گی یعنی کمر سے باہر کی طرف؟
یہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہے مثلا سینٹرل جو اس کی جو سطح ہے وہاں پہ نکلتی ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ بھی نکل سکتی ہے اور پھر اس سے بھی جو ہے فرومینا کی سطح پہ جو ہے وہاں پہ بھی نکل سکتی ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا وجوہات کیا ہیں اس کی، یعنی کوئی خاص چیزیں ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ یہ کام نہ کریں آپ؟
اس میں تو یہ ہے کہ اپنے جسم کو جو ہے پہلے تو ایکسرسائز ورزش جو ہے وہ کرتے رہیں، اب جو ہے کرسی پر بیٹھنے کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو بیٹھنے کا جو زاویہ
ہے
وہ صحیح ہے، فرنیچر وغیرہ وہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ کس طریقے سے جو ہے فوری طور پہ جو کمر والے حصے پہ جو ہے، بعض کو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے کبھی بھی جو ہے وزن اٹھایا ہی نہیں ہوتا،
اچھا
صحیح، تو وہ جب کبھی وہ سفر کرتے ہیں تو ان کے پاس جو بیگ ہوتا ہے وہ وزنی ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت ہی ان کو ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ جو جھٹکا ایک عارضی طور پر لگتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہاں پہ مثلا بہت کمزور ہوتا ہے یا وہ جو خاص حصے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں کچھ دن پہلے ایک میرا پیشنٹ تھا تو اس نے بتایا کہ میں صرف جو ہے زمین سے کاغذ اٹھایا ہے،
اچھا
اس کے بعد جو ہے یہ کمر کا مسئلہ ہے، اب وہ وہاں پہ روٹیشن ہی آ جاتی ہیں، جو اب ہو سکتا ہے کہ وہ کاغذ اٹھانے کا زاویہ اس کا ٹھیک نہ ہو،
ٹھیک ہے،
اس کا جسم بنیادی طور پہ
کمزور ہو، ورزش اس نے نہ کی ہو کبھی،
وہاں پہ کوئی پیتھولوجیکلی جو ہے جو اندر کوئی بیماری جو ہے لاحق ہو رہی ہو تو وہ فوری طور پہ وہاں پہ اثر کر گیا اور اس کو جو ہے وہ پرابلم اس کا سامنے آیا۔
ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھیں گے، بہت شکریہ۔ ابھی وقت ہوا ہے ہم لوگ رباب کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں رباب بھی جو ہے کچھ مزیدار قسم کی چیزیں ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے لیے لے کے آئیں گے۔ جی رباب
جی، بہت شکریہ خرم، اور ایک بہت اہم موضوع لے کے آئی ہوں۔ آج کل انسومینیا یا کہتے ہیں نیند کا نہ ہونا ایک بہت اہم وجہ بن گئی ہے کہ ہم طرح طرح کی مختلف گولیاں جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور یہ گولیاں ہمارے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ناظرین، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہا گیا ہے امریکہ کے اندر ایک تحقیقات کی جو تحقیق کی گئی ہے اس میں تقریباً یہ بتایا گیا ہے کہ سالانہ جو اموات ہوتی ہے اس میں سے 6% اموات جو ہے وہ نیند کی گولیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ نیند کی گولیوں کا ڈائریکٹ اثر جو پڑتا ہے سب سے پہلے آپ کے دل پر پڑتا ہے، دل پر کچھ اس طرح پڑتا ہے کہ آپ کے دل کی جو رگیں ہوتی ہیں یہ ان کو کمزور کر دیتا ہے اور آپ کی دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ اور بھی کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں بہت سی اموات ہے یا ہارٹ اٹیک کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو نیند کی گولی کا استعمال کرنے کی وجہ سے کوما میں چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا جاتا ہے کہ ایک بہت اہم بیماری یعنی الزائمر، ایک خطرناک اور اہم بیماری، اس کی وجہ بھی جو ہے وہ نیند کی گولیاں ہی ہیں۔ کہا گیا ہے نیند کی گولیاں جو ہیں آپ کی جو مغز کی جو آپ کی رگیں ہوتی ہیں ان کو کمزور کر دیتا ہے اور اس وجہ سے آپ کو الزائمر کی بیماری کا بھی جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسما کا مسئلہ، جن کو ایسما کا مسئلہ ہے وہ بھی نیند کی گولیوں کا بالکل استعمال نہ کریں، اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے زیر نظر یعنی ان گولیوں کا استعمال کریں۔ کہا جاتا ہے ایسما بھی ایک نیند کی جو گولیاں ہیں اس کا ایک یعنی بول سکتے ہیں سبب ہے اور آپ کے ایسما کو بہت حد تک بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی گولی، اب وہ نیند کی ہو یا کوئی بھی اور گولی ہو، استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر آپ بالکل ان گولیوں کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ہر گولی کے کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ آپ کے جسم پر ضرور ہوتے ہیں۔ خیر ناظرین، تو کچھ بات ہوگی نیند کی گولیوں کی، لیتے ہیں ایک وقفہ اور پھر کھانے پینے کی مزیدار سی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ دہی کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو، گرمی کا موسم ہے، دہی کا استعمال تو ویسے بھی بڑھتا رہتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے بہترین غذا جو بول سکتے ہیں وہ دہی ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کامل غذا ہے، اسپیشلی جن بچوں کے دانت نکل رہے ہوں ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ دانت نکلنے کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے، موشنز یا الٹیاں وغیرہ رہتی ہیں، دہی ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ کہا جاتا ہے پیٹ کے تمام جو مختلف امراض ہوتے ہیں، موشنز ہو گئے، ڈائریا آپ کو جو بھی ہو گئے، دہی اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ کہا جاتا ہے جن کو پیلیا کی شکایت ہو وہ بھی دہی کا استعمال کرے، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے بہت سے بہترین منرلز جو ہیں وہ دہی کے اندر ہوتے ہیں اور پروٹین سے سرشار ہے۔ کہا جاتا ہے دودھ کے مقابلے میں دہی جو ہے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے دہی میں وائٹمن اے، وائٹمن بی سکس، وائٹمن بی ٹویلو، وائٹمن ڈی، وائٹمن ای اور وائٹمن کے موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے بوڑھے افراد کے لیے انرجی کا بہترین ذریعہ ہے اور اس میں اچھے کولیسٹرولز ہوتے ہیں، یہ برے کولیسٹرولز کو جسم میں کم کرتا ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ گرمیوں میں دہی کا استعمال کریں تاکہ آپ تندرست اور شاداب رہ سکیں۔ چلتے ہیں اس طرف خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ جی خورم،
ڈاکٹر اسد اللہ السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا تشخیص جو کہی جاتی فارسی میں، کیسے پہچانا جائے بیماری کو؟
جی، اس کی جو تشخیص ہے وہ بھی بالکل دوسری بیماریوں کی طرح، ہم مریض سے جو ہے اس کی ہسٹری لیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، درد جو ہے کب شروع ہوئی، کس شدت سے ہوتی ہے، اور اس کا دیکھا جاتا ہے کہ فزیکلی جو ہے وہ کون سی موومنٹ کرتا ہے اس میں درد جو ہے اس کو زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فزیکل جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ایم آر آئی ہے، جس طرح اس سے پہلے ایکس رے لے لیا جاتا ہے۔ ایکس رے میں یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے جو ورٹیبراز ہیں ان کا فاصلہ دیکھا جاتا ہے،
ہڈیوں کا،
جس طرح یہ ایم آر آئی ہے، یہ آخری جو ہے آخری حصے میں اس کی تشخیص کو بالکل کنفرم کرنے کے لیے ایم آر آئی کروائی جاتی ہے، اور اس کا جو لیول بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈسک کا جو ہے وہ دباؤ پڑ رہا ہے۔
ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب علاج،
ہاں علاج کے لیے جو ہے مختلف طرح کی آپشنس ہیں۔ اگر درد شدید ہے تو میڈیسن کا استعمال کریں۔ اگر فرض کیا مثلا ڈسک ہرنیشن جو ہے ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور درد بہت زیادہ ہے، وہاں پہ نیورولوجیکل سائن جو ہے اعصابی طور پہ، مثال کے طور پہ جو ہے مثانہ کمزور ہو گیا، پیشاب پہ آپ کنٹرول نہیں ہے، تو یا جو نیچے والے جو ہے وہ
ٹانگیں
کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، تو وہاں پہ سرجری ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف درد ہے اور ڈسک کو جو ہے وہ پیچھے لایا جا سکتا ہے، تو یہ مختلف طرح کی ورزش ہیں
جن کو دکھائی جا رہی ہے۔ ذرا اگر اس کو زوم کر کے دکھا دیا جائے، ہمارے ناظرین جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ اس طرح کی ورزشوں سے تھوڑا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے،
ہم جو میں سب سے پہلے جو مریض اس طرح کے جو مریض ہیں ان کو مکینزی جو سب سے نیچے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ دکھائی گئی ہے، یہاں سے شروع
بائیں ہاتھ پہ جو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک،
تو یہاں سے شروع کروایا جاتا ہے، اور وہ ڈسک جو پیچھے کی طرف جو ہے وہ آئی ہوتی ہے، تو آگے کی طرف جو ہے اس کو تھوڑی سی فضا دے کے، تو اندر کی طرف ورزشیں اس طرح کی کروائی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ چار دستوں پہ ہم فارسی میں کہہ دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے یہ لے کے جانا ہوتا ہے کہ ایک دائیں سائڈ کا ہاتھ آگے لے کے جانا ہوتا ہے اور بائیں سائڈ کا ٹانگ جو ہے وہ ایک، یہ ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ سائڈ پلانکس جو ہیں
جی,
یہ سائڈ پہ جو ہے لیٹ کے, تو یہ جو ہپ کو تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہوتا ہے,
کولے کو جو ہے اوپر نیچے کی طرف لے کے
تھوڑا سا دباؤ ڈالنا ہوتا ہے. تو دائیں سائڈ پہ بھی جو ہے مختلف طرح کی وہ اسٹریچ جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں کہ آپ کے جو بعض مسلز ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں, شارٹ ہونے کی وجہ سے وہ خاص حصوں پہ جو ہے وہ چلتے ہوئے دباؤ آتا ہے. تو اگر تھوڑا سا اس کو اسٹریچ دے دی جائے, اس کو تھوڑا سا کھچاؤ والی جو ورزشیں ہیں وہ کر لی جائیں, تو اس سے جو ہے ان حصوں پر دباؤ جو ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے.
ڈاکٹر صاحب, ان میں سے کون سی ایسی ورزش ہے جو اگر آپ کو کریں آپ کو خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟
ان میں سے کوئی بھی ایسی جو ورزش ہے وہ خطرناک نہیں ہے,
یہ
بڑا بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے ان کو ترتیب دیا گیا.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑا مفید پروگرام آپ کے ساتھ رہا. جی چاہ رہا تھا کہ مزید گفتگو کی جا سکے آپ سے, لیکن وقت جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پروگرام کا محدود ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ آپ کو دعوت دیں پروگرام میں اور دوبارہ مزید اسی موضوع پہ گفتگو کر سکے. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے. جی روبا,
بہت شکریہ خرم. میں ڈاکٹر سید اللہ اسد ارسلان صاحب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت ہی کم وقت پہ اہم نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, ریڑھ کی ہڈی کے جو مسائل تھے ہمارے ناظرین کے انہوں نے بتائے. انشاءاللہ آپ کے لیے گفتگو مفید ثابت ہوئی ہوگی. لیتے ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایران کے لذیذ پکوان جو ہے آپ ان کی تصاویر دیکھی اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ کیا کہتے ہیں خوبصورت تصاویر اور مزیدار تصاویر جو ہے
زیادتی ہے, لیکن
کیوں,
کیونکہ صبح سویرے جو ہے آپ لوگ اس طرح کی تصاویر دکھا دیتے ہیں اور میں جو ہے کم و بیش اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناشتہ نہیں کر کے آیا ہوتا, صرف ایک چائے یا ایک کافی پی کے آیا ہوتا ہوں, تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہے.
اچھا, میں ڈائریکٹر صاحبہ کو بات پہنچا رہے ہیں آپ کی کہ پروگرام کے بعد آپ کے لیے کچھ انتظام کیا جائے.
کچھ نہیں انتظام, اچھا خاصا جتنی تصاویر آپ نے دکھائی ہیں تو اچھا خاصا امتحان ہونا انتظام ہونا چاہیے, اور جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی انتظام کریں.
بالکل,
جو آپ نے جو ہے بہرحال ایرانی غذائیں ان کا اپنا مزہ ہے,
بالکل تھوڑا سا مزہ ہے الگ سا,
بالکل تھوڑا سا مختلف ہے ہماری غذاؤں سے. خاص طور پہ یہ ہے کہ ہماری غذاؤں میں تیل کا استعمال, مرچوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر تیل کا استعمال, مرچوں کا استعمال بہت کم ہوتا ہے.
بالکل, بہت سی مرچیں ایسی بھی ہیں جو ناظرین یہاں کے لوگ میرے خیال سے نہیں پہچانتے, جیسے ہمارے پاس تلہار مرچ وغیرہ ہے, یہاں پہ اتنی وہ آشنائیت نہیں ہے,
استعمال نہیں کرتے نا. بالکل صحیح,
بہت ہیلدی یہاں پہ ہم بول سکتے ہیں, سلامت کی طرف, اپنی جو ہے تندرستی کی طرف کافی خیال رکھا جاتا ہے. اور ایک چمچ جو ہوتا ہے آپ بول سکتے تیل میں, وہ پیاز ڈال کرتے ہیں اپنا, اور ہم پوری بوٹل ڈال کے.
بالکل, ایک چمچ والی جو بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے. بہرحال یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عطیہ نشاط سے ہمارا رابطہ ہو گیا, دہلی اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ ہو گیا. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر عطیہ نشاط صاحب آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ تھوڑی سی فنی مشکلات کی وجہ سے جو ہے آپ سے دیر سے ہمارا رابطہ ہو سکا, شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈائمینشیا الزائمر ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟
دیکھیے خرم صاحب, ابھی رباب بہن بھی بتا رہی تھی اس کے بارے میں کہ دہی کھانے سے الزائمر کی بیماری دور ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی برین سیل جو ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں جو سیلز ہوتی ہیں ان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے, یعنی وہ مرنے لگتے ہیں جب, تو ہمیں الزائمر ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری چونکہ ساری یادداشت سب کچھ ذہن سے ہی جڑا ہوتا ہے, تو جب ان کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو دھیرے دھیرے ہماری یادداشت بھی کم ہونے لگتی ہے, اور بہت ایڈوانس سٹیجز میں جا کے اکثر مریض اپنا نام, گھر, یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھولنے لگتے ہیں کہ انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے. یعنی
اچھا,
تو یہ عمومی طور پہ برین سیل کی ڈیتھ کو ہی الزائمر کہتے ہیں.
صحیح, اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلوں کہ ان شاء اللہ اگلے ہفتے ہم آپ کو اسی موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے.
بالکل.
تو ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے مثلا آپ جو ہے اپنا باقی حصہ جو ہے گفتگو کا وہ اگلے ہفتے بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائمینشیا الزائمر ایک اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟
دیکھیے خرم صاحب, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے, یعنی ایک چیز جو ختم ہو رہی ہے, ڈی جنریٹ ہو رہی ہے.
اچھا,
تو جو برین سیلز ایک بار ڈیڈ ہو گئی تو ابھی تک کسی بھی تحقیق میں سامنے نہیں آیا کہ وہ دوبارہ صحیح ہو جائیں گی یا زندہ ہو جائیں گی.
صحیح,
ہاں, یہ بہت حد تک آرتھرائٹس کی طرح ہے. جیسے آرتھرائٹس ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے, اور ایک بار اگر وہ ہڈی ختم ہو گئی, خراب ہو گئی, تو دوبارہ وہ ری جنریٹ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
لیکن ہاں اس چیز کو روکا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
غذا سے, ایکسرسائز سے, اور مینٹل ایکٹیویٹی سے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے.
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ غذا سے ڈاکٹر صاحب کیا تعلق ہے اس کا؟
اس کا بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے غذا سے. چونکہ آج وقت بہت محدود ہے تو میں اس طرح سے بس بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو برین ہیلتھ ہے وہ بہت حد تک ہمارے ہارٹ ہیلتھ, یعنی جو غذا ہمارے دل کے لیے اچھی ہوتی ہے وہی غذا ہمارے ذہن دماغ کے لیے اچھی ہوتی ہے, اور جس قسم کی غذا سے ہمیں دل کی بیماری ہو سکتی ہے اسی قسم کی غذا سے ہمارے برین سیل کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں الگ الگ ہیں, جیسے اینٹی آکسیڈنٹس ہو گئے یا اومیگا 3 فیٹی ایسڈس ہو گئے یا بیریز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, اس میں یہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے اینتھوسائنوسائڈس. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے, آج وقت بہت کم ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا غذا سے بہت ہی گہرا تعلق.
صحیح, تو آپ آتے نشاط بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال آپ نے جو ہے صبر کیا اور ہمارا رابطہ ہونے تک. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے مزید اسی موضوع پہ ڈاکٹر عطیہ نشاط سے دہلی اسٹوڈیو سے ہم لوگ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر عطیہ نشاط, آپ سے اجازت چاہوں گا, بہت شکریہ.
شکریہ.
جی ڈاکٹر عطیہ نشاط ہمارے ساتھ تھیں, اور لیکن بہرحال جو ہے موضوع ہم پوری طرح اس پہ گفتگو نہیں کر سکے, اگلے ہفتے جمعرات کو ہم ضرور گفتگو کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہفتے کا دن کا موضوع ہمارا سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو, اس کے اوپر ڈاکٹر افتخار حسین عارف کو ہم نے دعوت دی ہے سینیچر کے دن, اور وہ اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے, اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے.
بالکل,
اس موضوع کے ساتھ مختلف باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں فیس بک پہ, اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم جو ہے انشاءاللہ ہمارے جو ماہرین ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ان سے ان سوالات کا جواب لینے کی کوشش کریں گے.
بس اس دعا کے ساتھ میں بھی پروگرام کا اختتام پہنچاؤں گی کہ ہمارے عزیز ناظرین کی مسکراہٹ ان کے چہروں پر قائم اور دائم رہے. کل جمعے کا دن ہے, ہمارا پروگرام نشر مقرر ضرور دیکھیے گا, اور خرم
بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کل تک کے لیے, پرسوں تک کے لیے.
جی
مجھے رباب منصوری کو پروگرام صبح زندگی کے لیے سے اجازت دیجیے.